کابینہ کے سامنے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. غیر رسول کے زمانے میں ایسا رہا، اس وجہ سے اس میں اور کچھ کوئی نقطہ یا کوئی ایسی باریکی نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اگر آدمی، ہو سکتا ہے کوئی اندھا ایسا بھی ہو کہ وقت بھی پہچانتا ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت، لیکن اگر نہیں پہچانتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی آدمی ایسا ہونا ضروری ہے. یا آج کل کے زمانے میں ان کی خاص گھڑی بھی تو نکل گئی ہے نا، وہ گھڑی کو ٹٹول کر کے وقت کو معلوم کر لیتے ہیں، تو اس زمانے میں تو اور ہی زیادہ آسان ہے. اسی طرح پاکی اور صفائی کا بھی اہتمام زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فينادي الا ان العبد قد نام. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے وقت سے پہلے اذان دے دی. دیکھیے اذن قبل الفجر، وہ فجر کے عام دنوں میں، یہ روایت تو اس میں کچھ غاف کا ذکر کیا، اور میں نے دوسری صحیح روایت میں ہے کہ عام دنوں میں وہ فجر کی اذان دیتے تھے اور دوسری اذانیں بھی دیتے تھے، لیکن رمضان کے اندر خاص ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی تھی کہ سحری کے لیے اذان جو دی جاتی تھی وہ حضرت بلال یہ دیتے تھے. تو فجر سے پہلے آپ نے اذان دی تو پیار رسول نے آپ کو فرمایا کہ پھر دوبارہ جا کر کے کہو الا ان العبد قد نام، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، سو گیا تھا، وقت کی تعین نہ ہو پائی، وقت سے پہلے اذان دے دیا ہے، اس وجہ سے دوسرے وقت کا یا دوسرے اذان کا انتظار ہو. حدیث کو اسنادی طور پر علماء نے ضعیف کہا ہے. روایت اس میں حماد بن سلمہ یہ کہتے ہیں، ان سے روایت کرنے والے حالت اختلاف میں، بہرحال جو بھی سبب ہو، لیکن مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے، آپ یہ تصور کریں کہ کوئی حدیث اس باب میں نہیں ہے، فتاوا ائمہ کا ملتا ہے، سابقین کا فتاوا ہے کہ اگر پہلے وقت سے اذان دے دیا تو اسی اذان کو باقی نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اذان جو ہے وقت کے آ جانے کے بعد مشروع ہے، اور اذان وقت کے داخل ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے. اس وجہ سے اذان سے پہلے، وقت سے پہلے اذان، یہ صحیح نہیں ہے. اگر وقت سے پہلے اذان دے دیا تو جا کر کے پھر سے اعلان کرے کہ بھائی وقت سے پہلے اذان ہو گیا ہے، وہ بھی اردو میں یا جس زبان میں لوگ سمجھتے ہوں، تاکہ دوسرے اذان کا انتظار کر کے پھر نماز کے لیے آؤں. یہ ہے مسئلہ. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. یہ بھی ایک چیز ہے، ہم لوگوں کو تنبیہ رکھنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہوئے حقیقت میں بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء، ایک بار لوگ جو آتے تھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے تھے باہر سے، تو تھوڑا سا موقع ملا، اس میں ہر ایک اپنی بات کہہ لینا چاہتا ہے. اتنے میں اذان کا وقت ہوا، شیخ نے سب کو چپ کرا دیا، کہا انشاءاللہ اذان کے بعد، کیونکہ پیارے رسول کا حکم ہے اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء، جب اذان سنو فقولوا تو کہو مثل ما يقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے. یہ مختصر روایت ہے، اور دوسری اسی روایت کی تفصیل میں ہے مسلم اور بخاری کی، فقولوا مثل ما يقول المؤذن الا الحي على الصين، حي على الصين يعني حي على الصلاح يا الفلاح، کو مؤذن ہی کی طرح حی على الصلاح یا الفلاح نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے اس کی جگہ پر لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، حي على الصلاح لا حول ولا قوه الا بالله، حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله، اسی طرح حی على الفلاح یا الفلاح کے ذریعے، اور باقی الفاظ کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح مؤذن ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی طرح مسلم کی روایت ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ کلمۃ سوا الحی علی الصین فیقول لا حول ولا قوۃ الا بالله. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے مؤذن کی اذان سنی اور اس کے بعد اس نے اسی طرح کہا جس طرح مؤذن کہتے رہے، حی علی الصین کے علاوہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے علاوہ، کہ اس وقت لا حول ولا قوۃ الا بالله کہا، پھر اس کے بعد صلی علیہ، پھر میرے اوپر صلاۃ پڑھا، پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ. یہ صحیح روایت ہے. ورزقنی شفاعت ہو یوم القیامۃ، یہ اتنا بڑھاتے ہیں لوگ، یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں. ان نقلات میاد ایک دوسری چیز بھی ہو جاتی ہے جو بڑھائی گئی ہے، جہاں تک الذی وعدتہ، یہ صحیح روایات سے ثابت ہے، جس نے یہاں تک یہ اقوال کہے تو پیارے رسول نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت. اس وجہ سے اذان کے شروع ہونے کے وقت ہمیں اور کاموں سے چپ ہو جانا چاہیے، اور کوئی بات کر رہے ہوں یا کوئی ایسا کام ہو جس سے اذان کے سننے میں خلل واقع ہو رہا ہو تو کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، بات چیت ہو رہی ہے چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے اور اس کو دل سے گزارنے پر آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، ایک دوسری روایت میں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو پیارے رسول نے کہا نعم نعم، ہاں ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کہا اشہد اللہ محمد رسول اللہ، تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیارے رسول نے یہ بھی مشروع کیا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، یہ بھی مشروع فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن مؤذن کی کا لفظ دوہرا لینے کے بعد یہ بات کہیں، تو یہ الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ آدمی جب سوچے گا، اس میں تفکیر کرے گا، تو اس کا ایمان زیادہ سے زیادہ بالیدہ ہوگا، ایمان میں بہتری ہوگی، اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، کیونکہ اعمال صالحہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. سوا الحیاۃ فیقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. عن مالک حق، ہاں یہ بھی ہے، کہتے ہیں حق لا الہ الا
اللہ،
نہیں ہونا یہ چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ طریقہ ہم کہیں. حق لا الہ الا اللہ یہ قریب ہے نام نام کے معنی میں، جسے پیارے رسول نے فرمایا کہ ہاں میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو اس کا ترجمہ کر لیں اور ہم سمجھائیں لوگ جو کہہ رہے ہیں حق لا الہ الا اللہ، ان سے کہا جائے ٹھیک ہے تمہاری بات غلط نہیں ہے، لیکن اس موقع پر پیارے رسول نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے جس موقع پر جو الفاظ مبارکہ فرمائے ہیں ان کا ادا کرنا ہی افضل ہے. اس کی مثال آپ سمجھیں، صحابہ کرام کسی وجہ سے ایک ایک چیز پر تمسک بڑی شدت سے کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی آدمی کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول، کوئی غلط بات تو نہیں کہی انہوں نے، لیکن ایک چیز انہوں نے اچھی سمجھی، اللہ کا شکر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام. حضرت عمر نے کہا، حضرت عبداللہ ابن نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں الصلاۃ علی رسول، لیکن ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پیارے رسول نے اس طرح نہیں سکھایا بلکہ سکھایا کہ جب چھینک کسی کو آئے تو کہو چھینکنے والا کہے الحمدللہ، سننے والا کیا کہے کرم اللہ، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ہو اس میں بالا رکھتا ہے، یہ ہے تشمیر ہکذا علمنا رسول. دیکھیے کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کہی تھی، لیکن جس موقع پر پیارے رسول نے جو الفاظ مبارکہ فرمائے تھے ان کو چھوڑ کر کے یہ مخالفت ہو رہی تھی، اس وجہ سے صحابی نے اس کو برداشت نہیں کیا. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، نہیں لڑائی نہیں، بات کہہ دے رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے، ہونا یہ چاہیے کہنے والے کو کہ اچھے انداز میں کہہ دے بھائی سنت کا طریقہ ہے، پیارے رسول نے ایسا کیا، اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کے لیے آپ لڑائی نہ کریں. اس کی بنا پر بہرحال دشمنی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس حد تک ان کی مخالفت نہیں ہو کہ آپ اس سے دشمنی کریں. اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ، آگے بڑھ کر کے دوسرا ایک سلسلہ آ جاتا ہے، دوسری کڑی یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ پیارے رسول کا نام سنتے ہی انگوٹھا آنکھ میں، یہ ناخن آنکھ میں لگاتے ہیں، میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے ہوں، گویا پیارے رسول کو سر پر رکھتے ہیں آنکھ پر رکھتے ہیں یا کیا مطلب ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہی
کلمہ پڑھ کے بھوک لگا پھر آگ میں لگا تو
وجہ کیا بنتی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے کرتے ہیں،
زیارت ہوتی ہے،
ہم نے دیکھا ایسے ہی کرتے ہیں،
آنکھ میں روشنی ہوتا ہے،
آنکھ روشنی کے لیے،
آنکھ میں روشنی کے لیے، آنکھ میں روشنی کے لیے، کسی بیماری کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بیان فرمایا، ہم اس کو نہیں اختیار کر سکتے. یہاں بھی یہ دیکھنا ہوگا، یہ چیز جس کو واقعی طور پر بدعت کہنے میں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہی کی بات ہوئی، دین میں ایک نئی چیز نکالی گئی کہ پیارے رسول کا نام اس طرح پھونک کر کے اور لے کر کے آنکھ کی روشنی یا بیماری کی شفا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے شفا کے لیے بھی دوائیں آپ نے مشروع فرمائی ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے گویا ہم چوم رہے ہیں, محبت کا اظہار. یہ بھی محبت کا اظہار پیارے صحابہ جو تھے وہ اس طرح کا نہیں کیا تھا. اگر کسی نے ایک نے بھی کیا ہو اس طرح کا تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے کرنے میں یا کہنے میں کوئی خطرہ یا کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن جب اس طرح کا نہیں کیا. اور دوسری چیز ابھی تیسری چیز, اذان کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ اذان کے بعد صلوا علیہ, میرے اوپر صلات پڑھو. صلات پڑھی جاتی ہے, ہر ایک صلات پڑھے, کس کو اذان میں داخل کر دیا گیا. یہ بھی ایک چیز ہے. دوسرے ملکوں میں آپ جا کے دیکھیں جہاں اذان ہو جاتی ہے, اذان کے بعد اللہم صلی علی محمد, خاص انداز میں پڑھتے ہیں, خاص انداز میں پڑھتے ہیں. اذان کے ساتھ اس کا چھوڑنا ان کے لیے, اگر چھوڑ دیں تو لوگ ان کی اذان کو قبول نہیں کریں گے یا ان کو مؤذن قبول نہیں کریں گے, ایسا ہے. اس کو بھی یہ اذان کا ایک جز سمجھ لیا گیا. پیارے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد ہر ایک صلات اور سلام پیارے رسول کو پڑھتا تھا اور دعا اپنے طور پر پڑھتا تھا. اب اگر کوئی سب لوگ اکٹھے ہو کر کے صلات و سلام پڑھنے لگیں الگ الگ پڑھنے کے بجائے, اس کو بھی کہا جائے گا یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملاحظہ یا ملحوظ رکھتے ہوئے دین اپنی اصلی حالت پر آ سکتا ہے. ورنہ اگر آج ایک سنت چھوڑ دی گئی, کل دوسری پکھ نکلی, تیسری چیز پرسوں نکلی, اس کے بعد پانچویں چیز, چھٹویں چیز, ہر ایک کو چھوڑ دیا جائے تو اصل سنت مر جائے گی. حقیقت میں اصل چیز چھوڑ کر کے لوگ, آج آپ کو ایک چیز پسند آئی, کل ان کو پسند آئی, آپ کس بنا پر ان کو روکیں گے؟ آپ نے جو چیز نکالی وہی بنا تو وہاں بھی ان چیز کو انہوں نے استعمال کیا. اس وجہ سے سب سے صحیح مسئلہ کیا ہے حقیقت میں کہ ہر چیز میں پیارے رسول کی سنت, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی چیز میں پیارے رسول کی سنت ڈھونڈی جائے. اگر پیارے رسول نے کوئی چیز کی ہے تو اس کو کہا جائے گا یہ صحیح ہے. اگر کوئی شخص اچھی سمجھ کر کے کوئی چیز دین میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جائے گا نہیں, تم اپنی چیز الگ رکھو, یہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے, ہم اس میں قبول نہیں کریں گے. یہی ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں کہ امام نے چیز کیا ہو گیا, یہ لوگ فطرہ ہی کھڑا کرتے رہتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں, کہتے یہ لوگ فطرہ ہی کھڑا کرتے ہیں, کسی کو کوئی اچھا کام کر رہا ہے پھر بھی قرآن پڑھنے سے یہ لوگ روکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ میت ہوئی, کوئی آدمی انتقال کیا, اس کے لیے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. کتنے بڑے ظالم ہیں, قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں, نماز پڑھنے سے روکتے ہیں لوگوں کے لیے. یعنی کسی کے لیے نماز پڑھ کر کے ان کو ہبا یا بخشنے کا نام جو دیا جاتا ہے, کہا جائے گا بھائی یہ چیز مشروع نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھیے کتنے ظالم ہیں کہ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو, آپ کو اس سے پہلے میں نے یہ بھی سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ لوگ اکٹھا ہو کر کے ایک ہی آواز میں اللہ اکبر, سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں, آ کر کے ناراض ہو کر کے انہوں نے کہا کہ تم دین میں ایک بدعت ایجاد کر رہے ہو یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے جانا چاہتے ہو. اگر تم اپنی نیکیوں برائیوں کو گنو تو تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. یہ انہوں نے سختی سے روکا, ذکر اذکار ہی کرے لیکن ایک خاص طرح سے ایک ہی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو لوگ بیٹھ کر کے مجلس جماعت ہے اس طرح کا, اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کا یہ خیال غلط ہے. ذکر اذکار کریں آپ, اس کے لیے اوقات ہے, لیکن مجلس جمع کر کے اس طرح کے ایک آواز میں, یہاں تک کہ علماء نے صاف لکھا بہت سی چیزیں یہاں بھی ہیں جو غلط ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً عید کے دن جو بیک وقت اذان کیا نام ہے تکبیر کہی جاتی ہے لاؤڈ اسپیکر پر, ان کو سن کر کے سب تکبیر کہہ رہے ہیں, اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں. یہ چیز بھی علماء نے باقاعدہ اس کی تنقید کی ہے کہ یہ چیز بدعت ہے, پیارے رسول کے زمانے میں ایسی نہیں تھی. تو بہت سی چیزیں ہیں ہمیں اپنے بارے میں توڑنا چاہیے. یہ نہیں کہ باپ دادا نے جو کچھ کر لیا ہے وہی صحیح تھا, نہیں, انہوں نے حسن نیت سے کیا, کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں تھا, ان کو اجر ملے گا. لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہی طریقہ ہے اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کا, اتباع سنت. شکل خلق ہاں, یعنی وہ اعلان ایسا ہے, آپ پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کی اقامت کے بعد امام استو اور سد الخلل رسو صفوفکم. سدو کے معنی سد معنی بھرنا, خلل معنی شگاف, یعنی شگاف یا کوئی فاصلہ ایسا اس کو بھر دو, سد الخلل. اسی وجہ سے خلال خلال, یہ جو دانت سے صاف کرنے کی لکڑی ہے تو اس کو خلال کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو خلل ہوتا ہے اسی میں آپ شگاف میں ڈال ڈال کر کے اس کو صاف کرتے ہیں تو اس کو خلال کہا گیا. داڑھی کا کھلال اس کے شراب بیچ میں ڈال ڈال کر کے انگلی سے کھلال. تو کہنے کا مطلب سد الخلا کا مطلب ہے کہ شگاف بند کر دو یا فاصلہ ہو اس کو بند کر دو. اس کی تفسیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں کہ پیارے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پیارے رسول کے ساتھ ہم لوگ تو ہم کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے اور یہاں تک کہ تخنے سے تخنا ملا لیتے تھے. اور دوسری روایت میں ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے. قدم کا لفظ ہے قدم ہو کہ قدم ہی. اور اگر اس زمانے میں کسی کے ساتھ ایسا کرو تھی کہ تھوڑی ہی دنوں میں یہ سنت جاتی رہی. اللہ اکبر. یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ مسلمانوں کے زمانے میں سب ٹھیک ہے سب سنت ہے یہ چیز نہیں. اس زمانے میں انہوں نے خود بیان کیا وَلَوْ فَعَلْتَ بِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ آج کے دن الْيَوْمَ آج کے دن اگر ایسا تم کسی کے ساتھ کرو لَنَفَرَ مِنْكَ كَالْبَغْلِ الشَّمُوسِ جیسے بدکا ہوا خچر بھاگ رہا ہو ویسے بھاگیں گے تم سے. یہی ہوتا ہے آپ اکٹھا کر اصل میں زیادہ نہ پھیلا لیکن کم سے کم چاہیے لوگوں کو کہ اکٹھا ایسے کھڑے ہوں کہ دوسرے کو پیر پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے اور لمبا پیر پھیلائے. اگر آپ بھی اگر کوئی دور ہی بھاگ رہا ہے بھاگتے ہیں لوگ ملانا ہی نہیں چاہتے کہتے ہیں ایک کتاب میں نے دیکھا کہ جب اس سنت پر عمل ہوا ہندوستان کا مسئلہ آپ جانتے ہیں بہت ہی گندی چیزیں وہاں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات اور اس کی سے لڑائی جھگڑے مسجدوں سے نکالنے کا مسئلہ مسجدوں سے دھونے کا مسئلہ مسجدوں کے دھونے کا مسئلہ کسی نے آمین کہہ دیا تو کہتے تھے کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا. یہ سب باتیں بہرحال رہیں. حالانکہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو جس مسلک کے پابند لوگ اس باب میں سختی کرتے ہیں خود انہی کے اقوال میں جو معتدل لوگوں کو کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی مولانا انور شاہ کشمیری مولانا محمود الحسن صاحب وغیرہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ بھائی یہ بھی سنت ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے دشمنی نہیں رکھنا چاہیے. باقاعدہ ان کے پتاوے میں ہے یہ چیز لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے. کوئی اگر سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے اور اس کو غنیمت سمجھیے کہ یہ خیر تو اسی بول رہا ہے سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. لیکن ہوا ایسا کہ لوگ اس کو یہاں کہتے ہیں ایک عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں نے پیر پھیلایا وہ دور ہو گئی پھر پیر پھیلوایا دور ہو گیا پھر کہتے ہیں یہاں تک کہ دیوار کے قریب ہو گئے. میں دو ہی آدمی تھے نماز پڑھنے والے دیوار کے قریب وہ چلے گئے اب دیوار کے بعد تو کوئی کہتے ہیں اللہ ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے دائنا پیر جس طرح میں تھا اس کو انہوں نے اوپر اٹھا لیا ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ چیزیں ہوتی کیونکہ دیوار کا ٹیک لگ سکتا تھا. بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں اور اگر کوئی بھاگ ہی رہا ہے تو آپ ان سے کی نماز نہ خراب کیجیے. آپ نے گویا سنت کے مطابق عمل کر کے اپنا عذر قائم کر لیا. نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس پر آپ زیادہ اصرار بھی نہ کریں لیکن حکم ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رس کے معنی کیا کہتے ہیں رس کے معنی ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملا کر کے جوڑنا. ایسے ہی دیوار کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص جیسے کہ وہ جڑی ہوئی دیوار ہے. دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے دور نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے. تو جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم ایک دوسرے سے ملا ہو نفرت ایک دوسرے سے نہیں کیے ہو سکتا ہے اس کا کپڑا گندا ہو یا اس سے بو آ رہی نہیں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے تو حدیث میں آیا ہے کہ پیاز کھا کر کے بھی آپ مسجد میں نہ جاؤ قرآن کھا کر کے بھی مسجد میں جاؤ. اور جمعہ کے غسل کی تاکید اسی وجہ سے آئی کہ بھائی اکٹھا ہوں گے سب تو کہنے کا مطلب غسل. اب ہم اپنے جماعتوں کو دیکھیں. اچھا دوسری بات یہ ہے پیارے رسول نے دوسرے لفظ میں مسلم شریف کی روایت ہے ولا تختلفوا پیارے نے فرمایا کہ اپنے کو ایک دوسرے سے ملا لو اور سب سیدھی کر لو. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم عجیب ہے سبحان اللہ. یعنی فے یہ جزا ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو اس کی بنا پر تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے اور مختلف ہو جائیں گے. اب مسلمانوں میں جو اختلاف ہے یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے. یعنی اگر ہم ایک مضمون کوئی لکھے کہ مسلمانوں میں سبب اختلاف کیا ہے تو اس کو بھی ایک طرف ذکر کیا جا سکتا ہے کہ ہماری صفیں مختلف ہیں پیر رسول کی وعید کے مطابق ہمارے دل جوڑ نہیں پا رہے ہیں. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم سبحان اللہ. اور پیر رسول کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے وحی ہے ان ہو الا وحی ہوا. اس وجہ سے یہ بھی ایک سبب آپ بیچ میں ایک عنوان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری صفیں حقیقت میں سنت کے مطابق نہیں ہیں اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں دور میں دور دور جسم سے جسم ملنے کا سوال نہیں. یہاں تک کہ اگر دو آدمی کو اکٹھا کیا جائے تیسرا آدمی اس میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو اپنے جسم کے مطابق پیر پھیلا کر کے پیر سمیٹنا بھی سنت نہیں ہے ایک دم. دیکھیے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں پیروں دونوں قدموں کو پیٹ کو ایک دوسرے سے ملا کر کے, یہ سنت نہیں ہے. پیارے رسول کے زمانے میں اس قدر کھڑے ہوتے تھے جیسے ان کا ایک طبعی طور پر جیسا کھڑا ہونا ہوتا ہے, نہ زیادہ پھیلا کر کے نہ سمیٹ کر کے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں پیارے رسول نے فرمایا کہ کوئی کسی کا جوتا ہو تو اپنے سامنے بھی نہ رکھے اور اپنے دائیں بھی نہ رکھے. ہو سکتا ہے کوئی ان کے دائیں آدمی ہو تو وہ کیسے ملیں گے ان سے. بائیں بھی نہ رکھے, کہاں رکھے, بین قدم ہی پیارا بین رجلی ہی. پیارے رسول نے فرمایا کہ دونوں پیر کے درمیان اپنے جوتے رکھے. آخر جگہ نہیں ہوگی پیر کے, پیر ملا کر کے اگر کھڑے ہونے کی سنت پیارے رسول کے زمانے میں ہوتی اس طرح کی تو کہاں جوتا کہاں رکھا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ طبعی طور پر اس وقت اس مقدار میں جگہ لے کر کے کھڑے ہوں کہ جس میں آپ کا جسم پورا آ جائے, دوسرا کھڑا ہو تو آپ کا جسم اس سے اور کندھا ملے. یہ ہے اصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سب. اور اس زمانے میں جو صفحے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور رہ کر کے دلوں کی دوری بھی کا سبب بن گئی. یہ ہے سدو الخلل. خلل مانے شگاف یا فاصلے کو بھر دو. اس سے بھر سکتے ہیں جب اکٹھا مل کر کے کھڑے ہوں گے سبھی.
ایک دفعہ میں نے یہ فجر کا نماز پڑھا تو سبا میں جی کیلو سکہ میں فجر میں آزان دیتے ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں خیر العمل.
ہاں نہیں, حیا علی خیر العمل یہ ہے بعض فرقوں کا, شیعہ فرقوں کی ہاں یہ چیز ہے. وہ حیا علی خیر حیا علی الفلاح کی جگہ پر حیا علی الفلاح کی جگہ حیا علی خیر العمل کہتے ہیں, یعنی اچھے عمل کی طرف آؤ. یہ پیارے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اب وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں ائمہ اہل بیت پر, ان کی مرضی ہے. لیکن اتباع سنت یا دین جو ہے پیارے رسول کی سنت ہی سے لیا جا سکتا ہے, کسی کے قول سے دین نہیں بن سکتا. اذا حضرت الصلاۃ عن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ, حضرت مالک بن حویرث روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے پیارے رسول نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم, تم جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے. یہ روایت مختصر ہے, لمبی روایت ہے. حضرت بخاری شریف کی روایت کئی تین جگہوں پر انہوں نے روایت فرمائی ہے. تو اس میں لمبی روایت میں یہ ہے کہ وفدنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وقت کی شکل میں. فاقمنا عندہ عشرین لیلہ, پیارے رسول کے پاس ہم لوگ بیس رات رہے. بیس رات یعنی دن کے ساتھ, عشرین یوم کہیں آپ یا عشرین لیلہ, دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کے ساتھ دن, دن کے ساتھ رات. وکان بنا رفیقاً رحیماً, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت ہی رحمت اور شفقت برتتے تھے. ہم آپ کی نماز آپ کی طرح دیکھ کر کے پڑھتے تھے اور آپ سے دین سیکھتے تھے. فلما ان رانا ان اشتقنا الى اهلنا, بخاری شریف کی روایت ہے. ونحن شباب, کہتے ہیں ہم لوگ نوجوان تھے جب دیکھا پیارے رسول نے کہ ہم اپنے بال بچوں اور بیویوں سے اشتیاق ہم نے ظاہر کیا یا ہم بال بچوں سے ملنا چاہتے ہیں, تو پیارے رسول نے کہا اذهبوا الى اهلیکم. نوجوان تھے, زیادہ دن تک بال بچوں اور بیویوں سے دور نہیں رہ سکتے تھے. پیارے رسول نے جب دیکھا کہ ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں, بال بچوں سے ملنا چاہتے ہیں, تو پیارے رسول نے کہا اذهبوا الى اهلیکم, اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. علموا من وراءکم, اور تمہارے پیچھے جو ہیں جا کر کے ان کو سکھاؤ. فاذا حضرت الصلاۃ, جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان دو. ولی امکم اکبرکم, تم میں سے جو بڑا ہو اس میں وہ امامت کرائے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا. تو کہتے ہیں کہ ہم گئے اور اسی طرح کرتے رہے جیسے پیارے رسول نے حکم دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جاتے تھے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کسی مسجد میں جا کر کے, نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا. ایک کہتے تھے کہ واللہ ما اريد الصلاه الا لیوریکم, میں اس وجہ سے نماز پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں تمہیں کہ دکھاؤں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی. کیونکہ پیارے رسول نے حکم دیا تھا وعلموا من وراءکم, اس مسجد میں گئے اس مسجد میں گئے, بے وقت گئے, نفل نماز پڑھ کر کے لوگوں کو سکھاتے تھے کہ اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. ایک چھوٹی سی بات کا اشارہ کر دوں کہ دوسری رکعت کو اٹھنے کے وقت یہ ہے کہ آپ سجدے سے اٹھ کر کے سیدھا کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ کر کے کچھ دیر, جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے, وہ کر کے پھر اٹھائیں. بخاری شریف کی روایت میں یہ نوجوانوں کو بھی پیارے رسول نے اسی طرح نوجوان تھے، یہ بھی ایک مسئلہ دیکھیے، یہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پیارے رسول بوڑھے ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ اس طرح کرتے تھے کہ ہاتھ کے ذریعے سے ٹیک لگا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پھر اٹھتے تھے، نہیں، یہ سنت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے، ان کو بھی اسی طرح حکم دیا آپ نے نماز پڑھنے کی. تو حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ پیارے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب اٹھتے تو آپ تھوڑا سا بیٹھ کر کے پھر ٹیک زمین ہاتھ کا ٹیک زمین پہ لگا کر کے پھر اٹھتے تھے، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. بہت سے مذاہب میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے، یہ عذر کی بنا پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت مالک بن حویرث جا کر کے سکھاتے تھے لوگوں کو تو اس میں بھی وہ جلسہ استراحت کرتے تھے. وہ پیارے رسول کے مقصد پیارے رسول کی مرضی کو زیادہ سمجھنے والے تھے، اور یہ کہنا کہ نہیں اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے وقت ایسا کیا ہوتا تو جس طرح آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی، لوگوں نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی، بعد میں آپ نے منع کر دیا اور آپ کو بیٹھ کر کے آپ نے امامت فرمائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے امامت فرمائی، اسی طرح وہاں بھی کر دیتے کہ دیکھو جلسہ استراحت جو میں کر رہا ہوں یہ عذر کی بنا پر بڑھاپے کی وجہ سے. آپ نے تفصیل نہیں بیان فرمائی، صحابہ نے نہیں سمجھا، جاتے تھے مالک بن حویرث اور وہی اسی طرح کا جلسہ استراحت کر کے اور لوگوں کو نماز سکھاتے تھے. بہرحال تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ پیارے رسول کی یہ تاکید ہے کہ اذان کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رہ گیا مثلا کہ اگر بغیر اذان کے نماز فرض پڑھ لی گئی تو نماز تو صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کمی ہوئی ایک چیز کی جس کے کر لینے سے اجر کا اضافہ ہوگا. اسی طرح جابر بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر وجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من اكله رواه الترمذی وضعفه. یہ اس حدیث کا معنی یہ ہوا، مفہوم پیارے رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنت فترسل، اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر کے، ترسل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد، نہیں اللہ اکبر مد کے ساتھ بھی جو مد قرات وغیرہ میں ہے اس حد تک، اور زیادہ مد کرنا بھی، سات مد جو ہے سات الف سے زیادہ اس کو الف کا مطلب ایسے لوگوں کو سکھایا گیا قرات میں، اتنے لمبے سے زیادہ نہیں، جیسے بہت سے لوگ آواز کو اچھی بنانے کے لیے بہت لمبی کر دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بڑا لمبا کر دیتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے. نہیں، عربی قاعدے اور عربی قانون سے نہ نکل کر کے اذان ٹھہر ٹھہر کے ہونی چاہیے، اور جب اقامت ہو تو جلدی 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 کا مطلب ہے کہ اذان کی طرح نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ روایت اس امام ترمذی کے ہاں ضعیف ہے، لیکن اس کو علماء نے اس پر عمل کیا ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اس وجہ سے اذان اور اقامت کے انداز میں فرق ہونا چاہیے، اذان ٹھہر ٹھہر کر کے، اقامت اس سے جلدی کے کلمات ادا کر کے جلدی جلدی کہنا چاہیے. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لیکن حدیث کو ضعیف کہا ہے، الا یہ کہ صحابہ کرام کے فتاوے میں یہ چیز ہے جیسا کہ دوسری روایتوں میں آیا ہے. وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. دیکھیے آپ کہیں گے کہ ضعیف حدیث کو کیوں ذکر کیا اس کتاب میں جب وہ اس لائق نہیں کہ اس سے حکم لیا جائے، حدیث ضعیف پیارے رسول کی نسبت سے اس کو حدیث کہہ لیا جاتا ہے، لیکن جب تک صحیح روایت سے ثابت نہیں اس کو اس سے حکم نہیں لیا جائے گا. لیکن کچھ لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہوتا ہے بغیر تفریق کے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں ضعیف اور غیر ضعیف کی تمیز کم ہی کی جاتی ہے، اس وجہ سے حدیث کو محدث کے حکم کے مطابق لینا چاہیے، جو صحیح کہیں انہی کو حکم ہے صحیح اور ضعیف کہنے کا حق ہے، اور جو ہماری کتابوں میں بہت سی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں ان کو ذکر کرنے کی وجہ سے صحیح نہیں سمجھنا چاہیے. یہ وضاحت کی ہے علماء نے جو محققین ہیں. بہرحال تو چونکہ کسی نے اس کو لے کر کے اس سے دلیل لیا ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہاں ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو بتانے ہی کے لیے یہاں اس کو ذکر کیا ہے. اگر کسی نے اس سے استدلال کیا ہے تو یہ سمجھے کہ حدیث ضعیف ہے. دوسری روایت یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤذن الا متوضی، یعنی صرف وضو کرنے وضو با وضو آدمی ہی اذان دے، لا یؤذن اذان نہ دے الا با وضو ہو کر کے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے، صحیح ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وجہ سے مسئلے کے بارے میں علماء کا مسئلہ ہے کہ با وضو اذان دینا یہ افضل ہے، افضل ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر با وضو ہو کر کے کرے تو صحیح ہے. اور اگر نہیں با وضو ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کیا کرتے تھے، یعنی با وضو ہوں یا بے وضو ہوں. ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، اس کے بعد آپ نے صحابی لے کے آئے پانی وضو کرنے کے لیے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی واجب نہیں کیا گیا کہ جب بھی حکم نہیں دیا گیا، استحبابی حکم ہے لیکن واجبی حکم یہ نہیں ہے کہ جب بھی میں استنجا کروں تو وضو کروں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث پیارے رسول کی اس کے ساتھ لگائیے، اس کے ساتھ ملا کر کے حکم کا استنباط کیجئے. پیارے رسول کان حضرت عائشہ فرماتے کان یذکر اللہ علی کل احیان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان بھی ذکر ہے. جب تک پیارے رسول نے یا پیارے رسول سے کوئی ایسی چیز ثابت نہ ہو جائے تو وضو کا شرط لگانا کہ بغیر وضو